بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی 158 آیت، اور قاری تھے جناب علی اربابی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دے گا خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو، خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو تم اس کے اہل ہو۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن سے چار سوال کیے جائیں گے، اپنی عمر کس طرح سے گزاری، اپنی جوانی کیسے بسر کی، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید۔ آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے، جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفع اور آسائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانع رہتا ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی ترقی اور پیش رفت کو دہشت گردی سے نہیں روکا جا سکتا، سید ابراہیم رئیسی۔ کرمان دھماکوں کے سلسلے میں خود دہشت گردوں کے ٹھہرنے کی جگہ خود کو جیکٹیں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ غزہ پر غاصب سینی فوجیوں کے وحشیانہ حملے جاری، متعدد عام شہری شہید و زخمی۔ اور ہندوستان مسلمانوں سے ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی ترقی و پیش رفت کو دہشت گردی سے نہیں روکا جا سکتا۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے زنجان میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران جدید ٹیکنالوجی کا حامل ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اور یہ جدید ٹیکنالوجی اسے ملک کے جوان ماہرین سے حاصل ہوئی ہے، اور اس کی پیش رفت کو دہشت گردی سے نہیں روکا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں بہت سی صنعتیں، من جملہ جوہری صنعت، مقامی سطح کی، اور اس شعبے میں بہت سے کام انجام پا چکے ہیں اور بہت سے دیگر انجام پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی پرامن جوہری صنعت بدستور جاری رکھے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ایران کے جوہری سائنسدانوں کا قتل کر کے اس کی جوہری صنعت کی ترقی کا پہیہ روکا جا سکتا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دشمن ایران کی اقتصادی ترقی روکنا چاہتا ہے، جبکہ ایرانی قوم نے مختلف سماجی اور اقتصادی شعبوں میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ایران سے دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا اسلامی جمہوری نظام فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت پر زور دیتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے انٹیلیجنس کی وزارت نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ کرمان دھماکوں کے سلسلے میں ملک کے مختلف صوبوں سے 11 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ وزارت انٹیلیجنس نے اپنے اعلامیے میں بتایا ہے کہ کرمان میں خودکش بم دھماکوں میں ہونے والے ہلاک دہشت گردوں میں سے ایک تاجکستانی شہری تھا اور دوسرے کی شہریت کا تعین نہیں ہو سکا۔ اس اعلامیے کے مطابق پہلی گرفتاری سانحے کے روز غروب کے وقت عمل میں آئی تھی. اس کے بعد دوسرے دن جمعرات کی صبح شہر کرمان کے مضافات سے دہشت گردوں کے دو سہولت کاروں کو, جنہوں نے دہشت گردوں کو ٹھہرنے کی جگہ فراہم کی تھی, گرفتار کیا گیا. اس اعلامیے کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھہرنے کی جگہ سے خود کش جیکٹیں, دھماکہ خیز مواد, بعض دیگر وسائل برآمد ہوئے ہیں. ایران کی انٹیلیجنس کی وزارت نے بتایا ہے کہ کرمان دھماکے سلسلے میں ملک کے 6 صوبوں سے مزید 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے دفتر نے سبھی ملکوں سے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی ذمہ داری پوری کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے دفتر نے کرمان کے دھماکوں کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سبھی اراکین کو مخاطب کر کے ایک بیان جاری کیا ہے. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی 4th برسی میں شریک بے گناہ عوام, عورتوں اور بچوں کے درمیان کیا گیا ہے, اور اس دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے بے گناہ عورتوں, مردوں اور بچوں کے غم میں قومی سوگ کا اعلان کیا گیا, اور ہم اس دہشت گردانہ حملے نیز ہر قسم کی دہشت گردی کی, چاہے وہ جہاں بھی ہو, جس کے ذریعے بھی انجام دی جائے, مذمت کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے دفتر کے بیان میں آیا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردانہ اقدامات کی منصوبہ بندی اور اس کے عاملین پر مقدمہ چلایا جائے. ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے دفاعی ساز سامان میں غیر معمولی دفاعی صلاحیتوں کے حامل 100 جنگی کشتیوں, بوٹوں اور بحری جہازوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے کو شامل کیا گیا ہے. ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحریہ نے ہفتے کو اعلان کیا ہے کہ دفاعی ساز و سامان میں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل 100 جنگی جہازوں اور کشتیوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے کو شامل کیا گیا ہے. اس بحری بیڑے میں شہید ابو مہدی المہندس نامی گشتی بحری جہاز, 4 دیگر بحری جہاز, ذوالفقار 16 قسم کا میزائل لانچر اور عاشورہ نوعیت کی 5 جنگی بوٹ شامل ہیں. اسی طرح اس بیڑے میں مرساد نامی نو جہاز, 1 کوسٹل فائر ایٹنگ بوائے, 1 تاریخ میزائل لانچر بوٹ اور 2 دیگر بحری جہاز شامل ہیں. اس بحری بیڑے میں متعدد راکٹ لانچر بوٹس اور مارٹر لانچر بوٹس بھی شامل ہیں. اور اب فلسطین کی خبریں. غزہ میں جنگ ایسے میں اپنے 4th مہینے میں داخل ہو گئی کہ اس علاقے پر غاصب سینی حکومت کی ہوائی اور توپ خانے کے حملے بدستور جاری ہیں. گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران خان یونس اور رفع کے علاقوں پر جارے سینی فوجیوں نے شدید حملے کیے ہیں. اسی طرح غزہ کے مرکز میں المغازی کیمپ اور دیگر محاذوں پر بھی مزاحمتی فورسز اور سینی فوجیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے. شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ پر ایک بار پھر اسرائیل کے جنگی طیاروں نے حملے کیا, اس مرتبہ فالوجہ کے قبرستان کو نشانہ بنایا جس میں 5 افراد شہید ہو گئے. جنوبی غزہ میں واقع نصیرات کیمپ پر بھی سینی فوجیوں کی بمباری کے دوران 4 فلسطینی شہید ہوئے. مرکزی غزہ کے صلاح الدین علاقے میں بھی شدید لڑائی کی خبریں ہیں, اور جارے فوجی اس علاقے پر ٹینک اور توپ خانے کے شدید حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. واضح ہو کہ 24 گھنٹے میں 122 فلسطینی شہید اور 156 زخمی ہوئے ہیں, جبکہ شہدا کی کل تعداد 22,722 اور 58,100 زخمی ہیں. فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے 24 گھنٹے کے دوران غاصب سینی حکومت کے جوابی حملوں اور کاروائیوں میں پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ غاصب سینی حکومت کی 15 بکتر بند گاڑیوں کو مکمل یا جزوی طور پر نقصان پہنچایا گیا, جبکہ 7 سینی فوجی افسر اور فوجی اہلکار ہلاک ہوئے. سینی فوجیوں کے درمیان 10 بم دھماکے بھی کیے گئے جس میں خاصا جانی نقصان ہوا. القسام بریگیڈ نے اسی طرح سینی فوجی اڈوں پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا اور سینی حکومت کے جنگی ساز و سامان کو نقصان پہنچایا. 3 علاقوں میں فلسطینی مجاہدین سے ہونے والی جھڑپوں میں بھی سینی فوج کو نقصان پہنچا ہے. اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ غزہ پر جارے سینی حکومت کے حملوں کے آغاز سے اب تک جو پناہ گزیر رفع شہر میں داخل ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہو گئی ہے. اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ خان یونس اور دیر البلح پر صہیونی حکومت کے حملوں میں شدت آنے اور ان علاقوں کو خالی کرنے کے احکامات جاری کیے جانے کے بعد جنوبی غزہ میں صوبہ رفح اس وقت پناہ گزین کیمپوں کے اہم پناہ گاہ میں تبدیل ہو گیا اور 10 لاکھ سے زائد فلسطینی صرف اسی علاقے میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی ملی تنظیموں اور اہم شخصیات نے رام مندر سے متعلق مجوزہ تقریب کے پیش نظر مسلمانوں سے ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ دہلی سے میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے جو اختتامی مراحل میں ہے۔ آئندہ 22 جنوری کو رام مندر کا افتتاح بھی ہونا ہے اور افتتاحی تقاریب کی تیاریاں بھی بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ مبینہ طور پر مرکزی حکومت، اتر پردیش حکومت، ایودھیا انتظامیہ رام مندر سے متعلق مجوزہ تقاریب کو سرکاری سطح کے پروگرام کی طرح منعقد کیے جانے کے لیے سرگرم ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مرکزی بی جے پی حکومت اس مذہبی تقریب کے ذریعے سیاسی مفاد حاصل کرنے کی پوری کوشش میں مصروف ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسی صورتحال کے پیش نظر ہندوستان کی سرکردہ اور سرگرم ملی تنظیموں نے مسلمانوں سے ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ہندوستان کی ملی تنظیموں کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں عین انتخابات سے پہلے ملک گیر پیمانے پر تقاریب کے انعقاد اور سرکاری سرپرستی فراہم کرنے پر سوال اٹھائے ہیں۔ بیان میں اس اقدام کو منصفانہ انتخابات کی روح کے منافی قرار دیا ہے۔ مشترکہ بیان جاری کرنے والی شخصیات میں صدر جمعیت علماء ہند، امیر جماعت اسلامی ہند، صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اور صدر ویلیفر پارٹی آف انڈیا شامل ہے۔ ادھر ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے راہل گاندھی کی دوسری بھارت جوڑو یاترا کے لوگو اور سلوگن کی رہنمائی کر دی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں دوسری بھارت جوڑو یاترا کے لوگو اور سلوگن کی تقریب رونمائی کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اس یاترا کے محرکات و اہداف پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بی جے پی حکومت پر آئین کی خلاف ورزی اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی آواز کو دبانے کا الزام لگایا۔ ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ مودی حکومت پارلیمنٹ کے اندر ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے ہم نے بھارت جوڑو نیائے یاترا میں عوام کے درمیان جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس صدر نے الزام لگایا کہ مودی حکومت آمرانہ انداز میں کام کر رہی ہے، جب ہم پارلیمنٹ میں بولنا چاہتے ہیں تو ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے یمن کی مسلح افواج کی جانب سے غزہ کے فلسطینیوں اور فلسطینیوں کی تحریک مزاحمت کی جاری حمایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سر انجام امریکہ کو شکست ہوگی۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے کہا کہ ان کا ملک امریکہ کی نادرست پالیسیوں کی بنا پر علاقائی و عالمی کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی کہ اس کی پوزیشن پہلے جیسی ہرگز نہیں رہ گئی ہے اور نہایت کمزور ہو گئی ہے۔ محمد البخیتی نے کہا کہ امریکی اقدامات سے قطع نظر یمن کی مسلح افواج غزہ کے فلسطینیوں کی حمایت میں اپنے اقدامات جاری رکھیں گی۔ انہوں نے حزب اللہ لبنان اور عراق کی تحریک اسلامی استقامت کی کارکردگی کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جنگ کا پہلا مرحلہ کامیاب رہا اور امریکہ اور غاصب ذہنی حکومت کو شکست ہوئی ہے۔ محمد البخیتی نے کہا کہ مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں یمن کا موقف مکمل واضح ہے اور وہ اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ صہیونیت جاری رہے گی، یمن کی مسلح افواج کی جوابی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پے شوق آنکھ بھر دیکھا از پے شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز تو اب سماعت فرمائیں پروگرام کلام نور
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے
کلام نور
عزیز سامعین پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طاہر شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
تسبیح پڑے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب
رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا،
رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں،
ہے ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو اماں،
اے رب جہاں، رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نغموں کا کوہ گراں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم، اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارک واقعہ کی 41 سے 46 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، فی سموم وحمیم، وظل من یحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
اور بائیں ہاتھ والے تو ان کا کیا پوچھنا ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی، کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ اچھا لگے، یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کر رہے تھے. سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا تھا کہ سورہ واقعہ کی آیات کے مطابق قیامت کے دن لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہوں گے، جن میں سے دو گروہ مقربین بارگاہ الہی اور سعادت مند ہیں کہ جو اہل بہشت میں سے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں روشنی ڈالی تھی. آج کے پروگرام میں ہم تیسرے گروہ سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں. آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیں گے وہ اہل دوزخ ہیں، اور انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے ہو، جبکہ اہل بہشت آبشاروں، چشموں اور بلند و خوبصورت درختوں کے نیچے پانی سے لبریز جاری نہروں کے پاس نہایت ہی لطیف و جانفزا ہواؤں سے بہرہ مند ہوں گے. دوسری جانب اہل جہنم بہت ہی غلیظ دھوئیں سے دوچار ہوں گے جو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے اٹھ رہا ہوگا، اور ایسا کھولتا پانی انہیں میسر ہوگا جو ان کی پیاس بجھانے کے بجائے انہیں اور تشنا کر دے گا. آیت کریمہ ان کے دوزخ میں جانے کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے، یہ لوگ دنیا میں اس قدر اپنی دولت کے نشے میں چور اور مقام و منصب میں مست تھے کہ پیغمبران الہی اور آسمانی کتابوں کی باتوں کو نہیں سنتے تھے، لہذا برے کاموں کو خوبصورت سمجھتے تھے اور گناہ کبیرہ اور ناشائستہ کاموں کو انجام دیتے تھے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حد سے زیادہ آرام و آسائش کے جو انسان کے لیے خداوند عالم اور قیامت سے غفلت کا شکار بنے، انسان کے لیے بدترین تقدیر کا باعث بنتی ہے اور اسے ہلاکت و بدبختی کی وادی میں دھکیل دیتی ہے۔ گناہوں کا ارتکاب انسان کو دوزخی نہیں بناتا ہے کیونکہ توبہ کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن گناہ پر اصرار اور دوام اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان گناہ کی برائی کو درک نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں گناہ اور برے کام سے دستبردار نہ ہو۔ زندگی میں غرور و سرمستی گناہوں کے مرتکب ہونے کا سامان فراہم کرتی ہے، اور اگر انسان اسی ڈگر پر چلتا رہا تو یہ اس کے لیے بہت سنگین خطرہ شمار ہوگا۔ سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 47 سے 50 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اولین و آخرین سب کے سب ایک مقرر دن کی وعدہ گاہ پر جمع کیے جائیں گے۔ سامعین، اس تیسرے گروہ کے دوزخ میں جانے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں پیغمبران الہی کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ آخر کس طرح سے ممکن ہے کہ ہمارے آبا و اجداد، کہ جن کے اجسام باقی نہیں بچے ہیں اور ان کے گوشت و پوست اور ہڈیاں مٹی میں تبدیل ہو کر علاقوں میں بکھر گئی ہیں، دوبارہ زندہ ہوں گی۔ قرآن کریم ان کے جواب میں فرماتا ہے، خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے لیے یہ کام نہایت ہی آسان ہے اور خداوند عالم کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمانے کے تمام انسان کہ جنہوں نے اس کرہ خاکی پر قدم رکھا ہوگا، سب کے سب ایک معین مقام پر حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کا اجر و ثواب یا اس کی سزا ضرور پائیں گے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے کفار و منکرین کے پاس اس کے عدم وقوع پر کوئی محکم دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ صرف اسے ایک بعید اور واقع نہ ہونے والا امر سمجھتے ہیں۔ بعض معاندین صرف اس تلاش و جستجو میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے خداوند عالم اور قیامت کے بارے میں اپنے شبہات اور تردید کو معاشرے میں رائج کر کے دوسروں کو بھی منحرف کر دیں، اور یہ چیز نہایت ہی خطرناک ہے۔ البتہ ایسے مواقع پر مومنین کا نہایت ہی اہم فریضہ ہے کہ اس طرح کے شبہات کا مستحکم اور واضح و شفاف جواب دیں۔ قیامت میں ایک معین وقت پر تمام انسان جمع ہوں گے۔
سامن پروگرام کلام نور، آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 51 سے 56 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔
اس کے بعد تمہیں گمراہو اور جھٹلانے والو، تھوہڑ کے درخت کے کھانے والے ہو گے، پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر اس طرح پیو گے جس طرح پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن ان کی مہمانداری کا سامان ہوگا۔ سامن، گزشتہ آیتوں میں دوزخ میں گناہگاروں کی جگہ کے بارے میں اشارہ ہوا تھا، اور اب یہ آیتیں دوزخ میں ان کے کھانے اور پینے کی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں اہل بہشت کے برخلاف کہ وہ خوش ذائقہ اور لذیذ پھلوں سے لطف اندوز ہوں گے، اہل جہنم لاچار و ناچار بدبودار اور تلخ پھل کھائیں گے تاکہ اپنے پیٹ کو بھریں، لیکن ان کا کیا فائدہ، کیونکہ وہاں تو صرف ان کے درد و رنج ہی میں اضافہ ہوگا، اور جب یہ لوگ جہنم کے کھانوں سے اپنے پیٹ کو بھریں گے تو ان کی پیاس بھڑک اٹھے گی اور وہ بیمار اونٹ کی طرح جن کی پیاس کبھی بھی نہیں بجھتی ہے وہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کو اس قدر پئیں گے کہ ان کا اندرونی حصہ بھی جل اٹھے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ البتہ یہ سخت عذاب ان گمراہ افراد کے لیے ہے جنہوں نے حق کو تو سمجھا تھا لیکن ہٹ دھرمی اور دشمنی کی بنا پر اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی طرح دوسروں کو بھی شک و شبہات میں الجھا کر ان کی گمراہی کا سامان فراہم کر دیا تھا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہت سے ایسے انسان کے جو گمراہ ہیں آخر کار راہ ہدایت پر گامزن ہو ہی جاتے ہیں، مگر جو ہر چیز سے پہلے خطرناک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گمراہی ہر درمی انعد اور حق کو جھٹلانے کی وجہ سے نہ ہو۔ بے شک خداوند عالم عادل ہے اور ہرگز کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا، اور در حقیقت جو اہل جہنم کو عذاب اور سختی کی صورت میں پہنچے گا وہ دنیا میں ان کے برے کاموں کا نتیجہ ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کو مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
Summer! چلا رہا ہے وہی خدا دکھا دی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ قربانی میں کتنے فوائد ہیں تو وہ قرض لے کر قربانی کرتے، کیونکہ قربانی کا جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس پہلے قطرے کی وجہ سے انسان کو بخش دیا جاتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، تمام امتوں کے لیے قربانی کو جائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ صرف خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور جو کچھ وہ حکم دے اسی پر عمل کریں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ قربانی کے قانون کو وضع کرنے کی ایک وجہ عبودیت، ایمان اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو آزمانا ہے۔ مناسک حج کے بہت سے اعمال ہیں جن میں سے ایک قربانی ہے۔ جیسا کہ قربانی کے نام سے واضح ہے کہ قربانی خداوند عالم سے نزدیکی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ عربی زبان میں قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں، لہذا دسویں ذیلحجہ کو جس دن کے قربانی کی جاتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو بقرعید کے روز ذبح یا نہر کرتے ہیں۔ قرآنی استعمال میں جب قربانی کی بات آتی ہے تو اس کے معنی بہت زیادہ وسیع ہوتے ہیں، اور اس سے مراد ہر وہ جانور ہے جو واجب یا مستحب ہونے کی صورت میں ہر زمانے میں ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حج کے زمانے میں اور دوسرے ایام میں رضاء الہی اور خدا وند عالم سے تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ سب اس تعریف میں شامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قربانی کا واقعہ پوری تاریخ بشریت میں پہلا واقعہ ہے۔ اگرچہ قربانی کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہوئی لیکن ان پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن کریم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام امتوں میں قربانی کرنے کو شریعت کے قوانین اور اعمال میں شمار کیا جاتا تھا اور وہ اس کو انجام دیتے تھے۔ قرآن کریم نے سورہ حج کی 34 آیت میں فرمایا ہے، اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جن جانوروں کا رزق ہم نے عطا کیا ہے ان پر نام خدا کا ذکر کریں، اور تمہارا خدا صرف خدائے واحد ہے، تم اسی کے اطاعت گزار بنو اور ہمارے گڑگڑانے والے بندوں کو بشارت دے دو۔ پھر سورہ حج کی 67 آیت میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت ہے جس پر وہ عمل کر رہی ہے، لہذا اس امر میں ان لوگوں کو آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان آیات کریمہ سے مراد قربانی ہے، یعنی جانوروں کی قربانی گزشتہ امتوں میں رائج تھی اور حج میں قربانی کے شرائط میں شمار ہوتی تھی۔ قرآن کریم کے مطابق بعض قومیں اپنے بچوں کو ذبح اور قربان کیا کرتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عمل کو منسوخ کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بڑھے، پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرزند نے جواب دیا کہ بابا، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تاکہ اسماعیل کو قربان کریں کہ حکم خدا سے دنبا آ جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بجائے دنبے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں، بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا ہے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامل طور سے اس عمل کو تبدیل کرنے کے لیے پہلے خداوند عالم سے حکم حاصل کیا تاکہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی قربانی کے حکم میں تسلیم ہو گئے اور اپنی رضایت کا اعلان کیا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربان ہونے کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، لہذا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ایمان و خلوص کے درجات کے آشکار ہونے کے بعد خداوند عالم نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا بھیج دیا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ جھنگ پاکستان سے پاک لسنرز کلب کے صدر محمد عقیل بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ ہم سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہیں، اور دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی اور اپنے کلب کے تمام ممبران کی طرف سے نئے سال کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو پرام سال بنائے، آمین۔ پروگرام اپنی سابقہ روایت کے مطابق بہترین جا رہے ہیں، خصوصاً مناسبتی پروگرام بہت ہی عمدہ اور معیاری ہوتے ہیں اور اس میں روز بروز نکھار آتا جا رہا ہے۔ صبح امید پروگرام سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم، محمد عقیل بشیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص شہر خراسان میں رہتا تھا اور اس کا مشغلہ ڈرائیوری تھا۔ اس کی اقتصادی حالت بہت ہی خراب تھی۔ ایک دن اس کی گاڑی ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے اسے کافی خسارہ ہوا۔ ابھی وہ ایکسیڈنٹ کا منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے ایک ساتھی نے اس سے سوال کیا، تمہیں ہمیشہ یہ پریشانیاں کیوں لاحق ہوتی ہیں؟ اس نے ایک آہ سرد کھینچی اور کہا، میری یہ تمام بدبختی اور مشکلات میری ماں کی وجہ سے ہے، کیونکہ میں سرزمین مشہد کا ایک بہت ہی بڑا مالدار انسان تھا، اور جس طرح سے بہت سے لوگ جب مال و دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، میری ثروت و دولت نے بھی مجھے غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا، اور میں لڑکیوں سے عقد دائمی کرتا تھا اور پھر انہیں طلاق دے دیا کرتا تھا۔ میری ماں نے مجھے اس کام سے منع کیا لیکن میں نے کوئی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ سب سے آخر میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، کچھ دنوں بعد اس کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر اسے طلاق دینے کی فکر میں غرق تھا۔ مگر میری ماں نے اس کام کی مخالفت کی اور مجھے منع کیا۔ میں بھی ماں کی مذمت کرنے کی بنا پر بہت زیادہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ اپنی ماں کی نصیحتوں پر عمل کرتا، میں نے انہیں بہت زیادہ مارا پیٹا اور ان سے کہا، تم ہمارے کاموں میں کیوں مداخلت کر رہی ہو؟ یہی وقت تھا جب اس نے مجھے بہت ہی برا بھلا کہا اور میرے حق میں بد دعا کی۔ اسی وقت ہر طرح کی مشکلات نے مجھے گھیر لیا۔ جس رات میں نے اپنی ماں کو مارا، اسی رات ہم نے خواب دیکھا کہ میرے پورے بدن کو جو نے گھیر لیا ہے۔ خوف و وحشت کی بنا پر میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ دوسرے دن فون کی گھنٹی بجی۔ جب میں نے فون اٹھایا تو مجھے بتایا گیا کہ بیرون ملک سے جو مال بردار بحری جہاز ایران کی جانب آ رہا تھا، وہ سمندر میں ڈوب گیا ہے اور میرا تمام سرمایہ اسی جہاز میں تھا۔ اب مجھے احساس ہو گیا کہ میری بربادی کا زمانہ آ گیا ہے، اور چند گھنٹوں میں ہی میری بربادی اور جہاز میں موجود مال ڈوبنے کی خبر نے میرے تمام خریداروں اور مطالبہ کرنے والوں کو پہنچا دی۔ خبر کا ملنا تھا کہ تمام مطالبہ کرنے والے آئے اور میرے گھر کا پورا سامان اٹھا لے گئے، اور میں نان شبینہ کا محتاج ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے بہت ہی مشکل سے قرض وغیرہ لے کر ایک پرانی ٹیکسی خریدی اور اس کی آمدنی سے اپنا خرچ چلانے لگا۔ اس کے باوجود میری ماں کی بد دعاؤں نے مجھے رہائی نہ دی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی تھی تاکہ اس کا پنچر بنوا لوں۔ اسی وقت ایک ٹینک نے میری گاڑی کو ٹکر مار دی اور میری گاڑی کو کافی نقصان پہنچا، اور اب یہ دوبارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس رات کو میں نے اپنی ماں کو مارا اور پیٹا تھا، اس کے بعد سے ہمیشہ ہم مشکلوں میں گرفتار ہو رہے ہیں اور ہماری پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جی ہاں عزیزو، ماں کا احترام واجب ہے، اور بے احترامی کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالة المتحرزین و اعوذ بالله تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک اسألک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک و ان توزعنی من شکر نعماک ما تبلغ بی غایت رضاک و ان تعیننی علی طاعتک و لزوم عبادتک و استحقاق مثوبتک بلطف عنایتک و ترحمنی بشدی عن معاصیک ما احییتنی۔ و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح بکتابک صدری و تحط بتلاوته وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم الراحمین.